الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يهد للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو یہ مضمون آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں ان سات قسم کے خوش نصیب افراد کے بارے میں کہ جن کو اللہ پاک میدان محشر میں بہت ہی زیادہ پرامن رحمت بھرا اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے سات قسم کے اوصاف کے حاملین خوش نصیب افراد ہیں کہ جو اس دن افراتفری کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سایہ عرش میں ان کو جگہ ملے گی وہ سات کے سات قسم افراد ایسے ہیں کہ اگر ہم بھی ان سات کی سات خصوصیات کو اپنانا چاہیں تو بہت ہی زیادہ آسان ہے آج تو ان خصوصیات کو اپنانا ہمارے بس کی بات ہے اللہ پاک نے زندگی دی ہوئی ہے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں صحت ملی ہوئی ہے چلتے ہاتھ پاؤں ہیں اور اللہ پاک نے جو مواقع دیے ہیں ان سے اگر فائدہ اٹھانا چاہیں تو یقیناً بہت ہی زیادہ نفع کا سودا ہوگا کہ زندگی میں ہی اپنے لیے آخرت کی تیاری کر جائیں بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں بہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے عیش و عشرت و مستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہر شخص کے پیچھے اس کی موت چلی آ رہی ہے وقت مقررہ آنے کے ساتھ نہ لمحے بھر پہلے نہ لمحے بھر بعد اپنے مقررہ وقت پہ انسان کو دنیا سے جانا ہوتا ہے کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی اسی زندگی میں آخرت کے کچھ ایسے اعمال کر جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی آخرت سنور جائے بہلول مجذوب کا واقعہ ہمیشہ دل دماغ میں گھومتا ہے کہ جو شہر کے بھرے چوک پر کھڑے ہوئے آسمان اور زمین کی طرف نظریں اٹھا رہے تھے اور جھکا رہے تھے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بہلول تو کہنے لگے کہ صلح کرا رہا ہوں خالق اور مخلوق کے درمیان پوچھنے والے نے پوچھا کہ صلح کا نتیجہ کیا رہا تو بتایا اللہ تعالیٰ تو راضی ہے مخلوق سے صلح کرنے پر لیکن مخلوق غفلت کا شکار ہے وہ اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی صلح کے اوپر آمادہ ہی نہیں رب تو راضی ہے اپنے بندوں کی خطاؤں سے ان کی لغزشوں سے درگزر کرنے کے لیے ان کے جرائم کو معاف کرنے کے لیے رحمت کے دروازے کھولے بیٹھا ہے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل فرمایا کہ رات ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت دراز فرما دیتے ہیں تاکہ دن کے اندر گناہ کرنے والے گناہگار آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں اور دن ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت دراز فرما دیتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والے آئیں اور اپنے رات کے گناہوں کی بخشش حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رات دن بندوں کی مغفرت کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہیں لیکن بندے ایسے لاپرواہ اور ایسے غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں ایسے مست و مگن ہو گئے کہ انہیں ہوش بھی نہیں کہ رب کی طرف سے پکار آ رہی ہے ندا دی جا رہی ہے توجہ دلائی جا رہی ہے اپنی طرف بلایا جا رہا ہے بندہ غفلت کے اندر دنیا داری کے اندر ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس فرصت ہی نہیں اپنے رب کو یاد کرنے کی اس کے پاس زندگی میں اوقات ہی نہیں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے وہ ساری زندگی اپنی اسی دنیا کے اندر مشغولیت میں گزار دیتا ہے حالانکہ رب عزوجلال کی طرف سے رات دن صبح و شام بندوں سے صلح کے دروازے کھلے وقت گزر جانے کے بعد بہلول کو کسی نے دیکھا کہ بہلول قبرستان میں کھڑے نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں زمین کی طرف جھکاتے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو بتایا کہ صلح کرا رہا ہوں خالق اور مخلوق میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ نتیجہ کیا رہا اس صلح کا انجام کیا رہا؟ کہنے لگے کہ زمین والے تو صلح پر آمادہ ہیں لیکن آج آسمان والا مانتا نہیں, وہ روٹ چکا ہے, وہ ناراض ہے, اب ان مردوں سے صلح پر وہ آمادہ نہیں. جب صلح کا وقت تھا, زندگی دی ہوئی تھی, موقع ہاتھ میں تھا, اس موقع کو گنوا دیا. آنکھ بند ہونے کے بعد اب وہ صلح پر آمادہ ہیں تو رب ذوالجلال ان سے ناراض ہے کہ وہ گناہگاروں والی زندگی گزار کر آئے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ ابھی ہمارے اللہ پاک کی طرف سے زندگی ملی ہوئی ہے, ہمارے اور آپ کے پاس زندگی کے لمحات ہیں, یہی قیمتی لمحات آخرت کو سنوارنے کے لیے کارآمد ہوا کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کروایا کہ ان اعمال کو اپنانے والا, ان خوبیوں سے متصف ہونے والا آخرت میں اس نفس نفسی افرا تفری اور ہولناکی والے دن بھی اللہ پاک اس کو عزت افزائی عطا فرمائیں گے, ایسا چین اور سکون عطا فرمائیں گے کہ اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے دیں گے. ان صاف قسم کے خوش نصیب افراد میں سے ایک تو عدل و انصاف کرنے والا انسان ہے, اور ان میں سر فہرست مسلمانوں کا وہ حکمران کے جس کو حکمرانی جیسی بڑی ذمہ داری ملی پھر بھی وہ عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رکھے. دوسرے نمبر پر وہ نوجوان کے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے. تیسرے نمبر پر وہ شخص کہ جس کو اللہ کا ایسا تعلق نصیب ہو جائے کہ ہر وقت اس کا دل مسجد سے جڑا رہے, تو ایسے افراد اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے. اور چوتھا وہ شخص کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنے والا, دو افراد جو اللہ ہی کی محبت میں آپس میں جڑتے ہوں اور اسی محبت کے ساتھ بچھڑ جاتے ہوں, تو ایسے محبت کرنے والے بھی عرش کا سایہ پانے والے ہوں گے. اور پانچویں نمبر پر وہ شخص کہ جس کو کوئی عورت اپنے حسن و جمال کی بنا پر, مال و دولت حسب نسب کی بنا پر گناہ کی طرف رغبت دلائے اور وہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو شخص گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود بھی رکا رہے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. اور چھٹے نمبر پر وہ شخص کہ جو صدقہ کرے اور ایسے مخفی انداز سے کرے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کی بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو. اور ساتویں نمبر پر وہ خوش نصیب رجل ذکر اللہ خالیا فصابت عینا کہ جو تنہائی میں اپنے مالک کو یاد کرے, اپنے اللہ کو یاد کرے اور آنکھیں آنسو بہا دے. تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانے والا یہ بھی وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ پاک آخرت میں اپنے عرش کے سائے میں بلائیں گے, اور وہ عزت عطا فرمائیں گے کہ جس عزت میں زوال نہیں. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, اصل عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور مؤمنین ہی کی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ انسان مومن مسلمان صاحب ایمان دنیا کے اندر وہ کام کرے جو عزت دلانے والے ہوں, کیونکہ جیسی کرنی ویسی کرنی. اللہ پاک نے تو کھلے لفظوں میں فرما دیا من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا, اعمال کو اللہ پاک نے معیار بنا دیا کہ اچھے اعمال کرو گے اچھا انجام پاؤ گے, برے اعمال کرو گے برا نتیجہ برا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. من عمل صالحا فلنفسی, جو نیک اعمال کر رہا ہے وہ اپنا ہی بھلا کر رہا ہے, ومن اساء فعلیہا, جو برائی کر رہا ہے وہ اپنا ہی برا کر رہا ہے, اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے, اپنا انجام خراب کر رہا ہے. اس لحاظ سے دنیا کی زندگی ملی ہوئی ہے, اس زندگی کو کارآمد بنانے والے خوش نصیب افراد ہیں کہ جو زندگی کے لمحات کی قدر و منزلت کو پہچان کر اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑ لیں, ایسی دوستی اپنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا تعلق عطا فرمائے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا, اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے, اللہ کی عظمت میں, اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کے جو اللہ کا ذکر کرے, اللہ کو یاد کرے اور تنہائی کے اندر بھی اس کے آنسو جاری ہو جائیں, تو یہ بہت ہی زیادہ خوش نصیبی کی علامت. زندگی تو ظاہر ہے دن اور پھر ہفتے پھر مہینے پھر سال کی شکل میں قسط وار گزر رہی ہے, 24 گھنٹے ہمارے دنیا کے کاموں کے اندر گزر جاتے ہیں, تو اگر 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ تنہائی کے ایسے نکالے جائیں جس میں بندہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف منہمک ہو جائے، اپنے اللہ کا استحضار کرے، اس کو اپنے سامنے حاضر ناظر جانے اور اس کی یاد میں سرشار ہو کے ذکر اللہ لگے، ذکر اللہ میں لگے، اس وقت جو بندے کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے تو یقیناً پھر یہ تعلق مضبوط ہوتے ہوتے وہ مرحلہ اور وہ موقع بھی آتا ہے کہ بندے کی آنکھیں بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہیں، زبان سے ذکر اللہ ہوتا ہے اور آنکھیں بھی ساتھ دیتی ہیں کہ اللہ کی یاد میں ڈب ڈبا آتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں اور اپنے گناہوں کو سامنے دیکھ کر ندامت کے آنسو بہا دیا کرتی ہیں۔ تو یہ آنسوؤں کا بہانا، اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا اتنا کار آمد ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ دلاتا ہے۔ تو زندگی کے لمحات کے اندر ایسا معمول بنا لیا جائے کہ شب و روز میں جو انسان کے پاس فرصت اور تنہائی کا موقع ہو، حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ تنہائی کے اندر ذکر اللہ کا معمول بنا لینا ایسا تاثیر رکھتا ہے کہ جس کسی خوش نصیب کو یہ عمل مل جائے اور یہ اس کا وظیفہ بن جائے زندگی کا، تو اللہ پاک اس کی بدولت اس کو باقی ماندہ 6 صفات بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ زندگی میں عدل و انصاف کا پیکر ہوگا، گناہوں سے دور رہنے والا ہوگا، اللہ ہی کے لیے محبت کرنے والا، مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑنے والا اور عورت ذات کی طرف سے گناہ کی دعوت ملے تو پیچھے ہٹ جانے والا، اللہ کے لیے راہ خدا میں خرچ کرنے والا، اور اس طرح کی وہ تمام صفات بھی اللہ پاک بندے کو عطا فرما دیتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی یاد میں منہمک رہے۔ اور تنہائی میں اللہ کی یاد سے وابستہ ہونے والا، اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے والا، اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانے والا، اس کو اللہ پاک اس دنیا کے اندر نقد انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ بندہ جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ پاک دنیا کی اس مشغولیت کے دوران بھی اس کا دل پھر ہمیشہ اپنے سے ہی جوڑے رکھتے ہیں۔ بندہ پھر کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی ماحول میں ہو، خوشی ہو یا غمی، ہر حالت میں اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد بسی رہتی ہے۔ تو نقد ثمرہ بندے کو یہ ملتا ہے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کی یاد سے وابستہ ہو جاتی ہے، خوشی کے اندر بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتا، غمی کے اندر بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتا۔ کیوں؟ تنہائی کے اندر اس نے اللہ کو یاد کرنے کا جو ایسا معمول بنایا، اس معمول کی بدولت اس کو اللہ کی یاد کا وہ چسکا مل گیا کہ بھری دنیا کے اندر چلتا پھرتا ہو، اسی کا مزداق ہوتا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ بھرے مجمع کے اندر بھی لمحے بھر کے اندر تعلق اللہ سے جڑتا ہے، بھرے مجمع میں وہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے، مجموعوں کے اندر بھی وہ اللہ کے ساتھ تنہا تعلق جوڑنے والا ہوتا ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسانوں سے دور نکلا جائے، سناٹوں کو، ویرانوں کو تلاش کیا جائے، بھرے مجمع میں بھی اللہ سے یکسوئی کے ساتھ لو لگانے والے، تعلق جوڑنے والے وہ تنہائی کو حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ حرم محترم کعبہ مشرفہ کے اندر حضرت صدرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ساتھ ایک موقع پر عمرے کی سعادت نصیب ہوئی تو رات کا وقت تھا، رمضان مبارک تھے، تو ایک بوڑھی شخصیت کو میں نے دیکھا، رات کا آخری پہر تھا، تہجد کے لمحات تھے، مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے بلک بلک کر رو رہے تھے کہ انہیں کوئی ہوش نہیں تھا کہ مطاف کس قدر گہما گہمی کے اندر اور کس قدر پر رونق، اور رمضان المبارک اور آخری عشرے کی راتیں، اس گہما گہمی کے اندر ایک عمر رسیدہ دبلے پتلے نحیب بزرگ ہستی چادر اپنے کندھوں پر ڈالی ہوئی اور مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کیے ہوئے اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے، اس قدر بلک بلک کر رو رہے تھے کہ پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ تو بندے کو پھر اللہ سے جب تعلق مل جائے تو پھر انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے کام سے کام رکھنے والا وہ دنیا کے دوسرے انسانوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، وہ تو اپنے کام سے سروکار رکھتا ہے۔ گاڑی چلانے والا ڈرائیور بھری سڑک کے اوپر اپنی گاڑی جب اتارتا ہے اور چلاتا ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں دوسری گاڑیاں ہوں، دوسرے افراد ہوں، اس سے دوسروں سے کوئی سروکار نہیں، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی حادثہ میرے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ وہ اسی بھرے سمندر کے اندر کے جو پورا ٹریفک ایک رواں دواں سمندر ہے اس میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا وہ منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے، اسے دوسروں سے کوئی سروکار نہیں، کس کے پاس کیسی گاڑی، کون کس طرح کا، کون کس شکل کا، کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ منزل مقصود جب سامنے ہو تو بھرے ہوئے مجمع کے اندر بھی وہ تنہا سفر کر کے منزل پر پہنچتا ہے۔ تو دنیا کے اس جھمیلے کے اندر رہنے والے بھی اللہ کے ایسے مخلص بندے ہوا کرتے ہیں کہ جب اللہ سے تعلق ان کا مضبوط ہوتا ہے تو پھر انہیں پھر اللہ کے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. رب ذوالجلال سے جس وقت تعلق جوڑتے ہیں تو پھر ان کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ بس اللہ کے ساتھ جب تعلق جڑ گیا دنیا و مافیہا کی کوئی خبر نہیں رہتی کہ کوئی مجھے دیکھے, کوئی میرے آس پاس بیٹھا ہو, کوئی پرواہ نہیں. اللہ سے جب تعلق مضبوط ہو. ہمارے مکابرین میں سے ایک بزرگ تھے, ایک مدرسے کے محتمین تھے. انتقال کے بعد ان کے پڑوسی کا بیان تھا, کہنے لگے کہ رات تہجد کے وقت اکثر اور بیشتر ہماری آنکھ کھل جاتی تھی چیخو پکار کی وجہ سے. ہم حیران ہو کے ہر بڑا کے اٹھتے کہ کون چیخ رہا ہے. فلیٹوں کے اندر آخری منزل پہ ان کا مکان تھا اور ساتھ میں ادھر مسجد اور مدرسہ, اور فلیٹوں کے اندر اوپر کی منزلوں میں ان کا مکان. تو پڑوسی کا بیان تھا کہ ہماری کھڑکی ان حضرت کی کھڑکی کے آس پاس ہوتی تھی, تو کہا کہ کبھی کبھی اندر سے ایسی چیخو پکار کی آواز آتی جیسے کوئی چلا رہا ہو. اچانک ہماری آنکھ کھلتی تو معلوم ہوتا کہ تہجد کا وقت ہے اور وہ حضرت اپنے اللہ سے گڑگڑانے میں لگے ہوئے ہیں. اور بندہ بسا اوقات جب مچلتا ہے تو اس مچلنے میں اس کو ہوش نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کتنی میری آواز نکل رہی ہے. اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے, گم ہو جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں. ان کے پڑوسی نے انتقال کے بعد بتایا کہ بارہا تعجب کے وقت ہماری آنکھ اسی نے کھل جایا کرتی تھی کہ اس قدر زور زور سے رویا کرتے تھے کہ ہماری آنکھ کھل جاتی. اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انہیں پھر کوئی سروکار نہیں ہوتا. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا, اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والا, اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والا, اللہ کی محبت کو سمیٹنے والا, اللہ تعالیٰ اس کو پھر نقد انعام یا عطا فرماتے ہیں کہ بھری دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی کام کاج کر رہا ہو, کسی بھی مشغلے کے اندر مصروف ہو, دل اس کا اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا رہتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایسے یاد کرنے والے بندوں کی تعریف اتار دی, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے شیر مرد لوگ ہیں رجال, اللہ پاک نے ان کو مرد کہا ہے, جس طرح کہا تھا جڑے پتر مضبوط انسان, جوان ہمت اور بھرپور جوانی. فرمایا کہ رجال ایسے مضبوط شیر مرد دل رکھنے والے انسان ہیں کہ نہ تو ان کو کاروبار نہ ہی اور کوئی دنیا کا ساز و سامان اللہ کی یاد سے غافل کر سکتا ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارہ, بے و شرا خرید و فروخت, کاروبار اور تجارت کے لین دین یہ اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتے. بھرے بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں جڑا رہتا ہے. تو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا وہ پھر دنیا کی رونقوں کے اندر بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے جڑا رہتا ہے. تو اللہ پاک یہ ہمیں سعادت عطا فرما دیں کہ اگر تنہائی میں اللہ کی یاد نصیب ہو جائے تو اللہ کی محبت اور معرفت ملتی ہے, اللہ کا وہ تعلق ملتا ہے کہ پھر چلتے پھرتے انسان ہمیشہ اللہ سے باتیں کرنے والا, اللہ سے تعلق جوڑنے والا. جمعے کے مضمون میں نے مثال پیش کی تھی کہ دنیا کے اندر بھی ایسے بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جس چیز سے انسان کا انہماک ہوتا ہے. نوجوانوں کو جن دنوں میچ چل رہا ہو ایسا تعلق ہوتا ہے میچ کے ساتھ, اور ایسا ذوق اور شوق کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شوق رکھنے والا نوجوان اس وقت اگر نماز بھی پڑھتا ہوگا تو اس کا دل دماغ شاید میچ میں لگا ہوتا ہوگا. خاص کر یہ جب انتہا کو پہنچتا ہے, اختتام پذیر ہوتا ہے کہ ہار یا جیت کا آخری فیصلہ ہوتا ہے, اس وقت تو بڑے بڑے بھی میدان ہار جاتے ہیں, نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے, مسجدوں میں سناٹے دکھائی دیتے ہیں. اس قسم کے کئی ایک دنیاوی معاملات ہیں کہ جس چیز سے انسان کا دلی تعلق ہوتا ہے, حالانکہ یہ ساری چیزیں لغویات میں سے ہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عمدہ ترین خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے دور رہے. شکاری شکار کھیلے, بیوقوف ساتھ پھرے. تو غرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر کئی ایک کام ایسے ہیں جس سے انسان کی دلچسپی وابستہ ہوتی ہے, اس موقع پر انسان کا دل دماغ ساری توجہات اسی طرف ہوتی ہے. جمعے کے مضمون میں نے مثال پیش کی تھی, خدا نہ خواستہ کسی ماں کا بیٹا بیمار ہو جائے, اسپتال میں داخل ہو, حالت اس کی دیگر گو ہو, اور ماں کو گھر لایا جائے آرام کرانے کے لیے, کھانے پلانے کے لیے, تو ماں کے سامنے عمدہ سے عمدہ کھانا ہی کیوں نہ ہو, لذیذ سے لذیذ کھانے رکھ دیے جائیں, نرم گرم بستر کیوں نہ ہو, لیکن ماں کا کلیجہ اور کلیجے کا ٹکڑا اگر اسپتال میں ہے اور وہ مریض اور بیمار ہے, ماں کا ساری توجہ سارا دھیان اپنے بچے میں اٹکا رہتا ہے کہ نہ جانے میرا بچہ اس وقت کس حالت میں ہوگا, اس کی کیا صورت حال ہوگی. تو کھانا بھی ہو سامنے, آرام کے سامان بھی ہو, حتیٰ کہ اگر وہ سو بھی جائے, کھا پی بھی رہی ہو, اس وقت اس کی ساری توجہ وہیں جڑی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے جس بندوں کو اپنا تعلق نصیب فرما دیتے ہیں, اپنی یاد عطا فرماتے ہیں, تو وہ دنیا کے تمام کام کاج میں مشغول ہونے کے باوجود یاد ان کی اللہ سے وابستہ رہتی ہے, اللہ ہی کا دھیان ان کے دل کے اندر سرگردان رہتا ہے. اس لحاظ سے یہ عمل بہت ہی زیادہ مؤثر ہے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے وہ اللہ کی ایسی محبت کو حاصل کر لیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر دنیا کے رات دن گزرنے کے ساتھ ایسا تعلق عطا فرماتے ہیں کہ پھر بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا. اور پھر اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ یہ سارے کام بھی آسان فرما دیتے ہیں, ان اوصاف سے اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں کہ یہ صاف قسم کے خوش نصیب افراد جن کو اللہ پاک اپنے عرش میں جگہ عطا فرماتے ہیں, ان میں پھر اللہ پاک اس کو بھی شمار فرما لیتے ہیں. اس لحاظ سے زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ابھی تو موقع ہے, تجارت ہو رہی ہے, صلح کے موقع ہیں, صلح کر لی جائے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے اور اس کو منا لیا جائے, اس انداز سے منایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے تو دنیا بھی ہماری سنور جائے, آخرت بھی ہماری روشن ہو جائے. آنکھ بند ہونے کے بعد تو پھر انسان پچھتائے رہے, پھر اس وقت کیا ہوتا ہے, پچھتاوے سے کچھ کام نہیں ہوتا. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ایسے بندوں کی بڑی تعریف اتاری کہ جو اللہ کو یاد کر کے ڈرتے ہوں, ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہوں. فرمایا کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی بھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لرزا اور ترسا ہو, خوف زدہ ہو, تنہائی کا عالم ہو یا محفلوں کے اندر ہو, اللہ کی باتیں سن کے ان کے دل پسیج جائے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یهدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ھاد. فرمایا کہ اللہ پاک نے بہترین کتاب اتاری ہے جو بہت ہی زیادہ چاشنی والی کتاب ہے. نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم, وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اس کتاب کا تذکرہ, اس کتاب کی آیات کو جب سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, جھڑجھڑی چل جاتی ہے. تقشعر منہ جلود, کھالوں پر جھڑجھڑی چل جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں, اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ پاک نے اس کلام کے اندر ایسی تاثیر رکھی کہ صاحب ایمان محبت میں سرشار ہو کے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کے, اللہ کی کبریائی کو سامنے رکھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرے, اللہ کے کلام کے مضامین کو سنے اور اللہ کی باتوں کو سنے تو دل انسان کا ضرور بھی ضرور پسیجتا ہے. اور دل کے پسیجنے کی سب سے بڑی علامت یہ کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. دل کی نرم ہونے کی علامت یہ کہ انسان کے دل جب نرم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو پگھل کر نکلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہے, قساوت ہے دل کے اوپر, سختی ہے, رونا بھی نہیں آتا, دل پہ سختی بھی چھائی ہوئی ہے. فرمایا کہ اس کے لیے تم یہ کام کرو, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. یہ نسخہ آپ نے عطا فرمایا رزق میں برکت کے لیے. فرمایا کہ رزق اور مال و دولت میں برکت چاہتے ہو تو یتیم کو اپنے دسترخوان پر شریک کیا کرو کھانے میں. اور فرمایا کہ دل کی نرمی اگر چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. اللہ پاک نے اس ظاہری عمل میں ایسی باطنی تاثیر رکھی کہ حقیقتا جس کسی انسان کا دل سخت ہو, شقاوت قلبی کا جو شکار ہو, کہ جس کے دل پر کبھی کوئی نصیحت اثر نہ کرتی ہو, اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کسی دل پر چوٹ نہ مارتا ہو, جو آنکھ ایسی خشک ہو چکی ہو کہ کبھی آنسو نہ بہاتی ہو, تو ایسے شخص کے لیے بہترین نسخہ آپ نے عطا فرمایا. ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی عزیزوں میں, اقارب میں, محلے میں, دوستوں یاروں میں کوئی بچے ایسے بھی مل جاتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں, کہ جو نابالغ ہونے کی حالت میں جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو. تو فرمایا کہ محبت اور شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرو, تمہارا دل خود بخود نرم ہوگا. دل میں نرمی آئے گی, اور جب دل نرم ہوتا ہے تو آنکھیں آنسو بہایا کرتی ہیں. آگ جب لگتی ہے تو دھواں نکلتا ہے, آگ لگی ہو دھواں نہ نکلے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دل کے اندر جب نرمی آئے گی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جسم سے, اور بالخصوص آنکھوں سے, کہ انسان کے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے نرم دل انسان تھے, اور آپ نے نرمی کا درس دیا. موقع بموقع آپ کے اس قدر مضامین پورے کتابوں کے اندر یکجا ہیں کہ اگر انسان پڑھے بچپن سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک پل پل پہ آپ کی آنکھیں آنسو بہایا کرتی تھیں. کبھی اللہ کے ڈر سے, کبھی اللہ کی محبت میں, کبھی امت کے غم میں, کبھی فکر فکرات میں, موقع بموقع, اور کچھ نہیں. کبھی کسی کے حالات سن لیے تو آپ آنکھیں ان کے حالات سن کر آپ کی آنکھیں تر ہو جایا کرتی تھیں. صحابی آئے کہنے لگے, یا رسول اللہ, زمانے جاہلیت کے دو واقعات ایسے ہیں, ایک کو سوچتا ہوں تو رونا آتا ہے, دوسرے کو سوچتا ہوں تو ہنسنا آتا ہے. فرمایا ہمیں بھی سناؤ. کہا کہ زمانے جاہلیت کے میں سفر پر جا رہا تھا, بیگم نے چلتے وقت آٹے کا ایک پتلا تیار کر دیا, بت بنا کر دے دیا کہ یہ آپ کا معبود, یہ بھی آپ کے ساتھ ہے سفر میں, آپ کی مدد کرے گا. فرمایا کہ اتفاق سے سفر کے دوران زیادہ راہ ختم ہو گیا, توشہ ختم, بھوک کی شدت ستا رہی تھی, اور کچھ توشہ پاس بچا نہیں سوائے ایک آٹے کے پتلے کے, جو میرا معبود تھا. میری بیگم نے بڑی عقیدت کے ساتھ تیار کر کے دیا تھا, جب بھوک کی شدت نے ستایا تو میں نے اپنے معبود کا ایک ٹکڑا توڑ کے کھایا. آگے چل کے پھر جب بھوک لگی دوسرے ٹکڑا توڑ کے کھایا, ہوتے ہوتے سفر کے دوران میں اپنا پورا معبود چبا کے کھا گیا. وہ بےچارا اپنی مدد نہ کر سکا, اپنے آپ کو نہ بچا سکا. آپ سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ ہماری عقلوں پر کیسے پردے پڑے ہوئے تھے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے معبود تیار کر لیے, اسی کو اپنا مالک سمجھتے تھے, اسی کو اپنا خالق سمجھتے تھے, اسی کو اپنا رازق سمجھتے, اسی کو اپنا محافظ سمجھتے, اسی کو اپنا مختار کل سمجھتے, جو اپنی ذات کا دفاع نہیں کر پاتا تھا. اب سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ بیگم نے تو بڑی عقیدت کے ساتھ معبود تیار کر کے دیا تھا, اور میں اس کو کچھ چبا گیا. اور دوسرا واقعہ جو میرے ساتھ رونما ہوا, میرے یہاں بچی پیدا ہوئی, جب وہ سمجھدار ہو گئی تو زمانے جاہلیت کی غیرت نے مجھے جوش دلایا کہ بچی ذات یہ تمہارے گھر میں پل پڑ رہی ہے, تو میں نے بچی کو لیا اپنے ساتھ تیار کیا اور اس کو لے کر چل دیا, اور جا کر جنگل بیابان میں میں نے اس کے لیے گڑا کھودنا شروع کیا. بچی میرے ساتھ ساتھ میری مدد کر رہی تھی, وہ مجھے ابا ابا کہہ کے پکار رہی تھی, اور گڑا کھودنے کے دوران جب کبھی خدا سے مٹی اچھٹ کر میری داڑھی میں آتی تو وہ بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے میری داڑھی صاف کر کے مٹی کو ہٹا دیتی. حتیٰ کہ جب گڑا کھود کے تیار کر لیا تو میں نے اس معصوم بچی کو اٹھا کر بیڑے میں ڈال کر اس میں مٹی ڈالنا شروع کی. وہ فریاد کرتی رہ گئی, چیختی چلاتی رہ گئی, ابا ابا پکارتی رہی, لیکن میں نے اس کو زندہ دفن کر کے قبر میں مٹی ڈال دی. آج بھی اگر وہ ہاں سوچتا ہوں کہ وہ بچی کس معصومیت کے ساتھ میری مدد کر رہی تھی, میری داڑھی سے بار بار مٹی ہٹا رہی تھی, اور میرے دل میں ذرا نرمی نہ آئی کہ اس معصوم بچی کو میں نے زندہ درگور کر دیا. آخر تک وہ مجھے ابا ابا پکارتی رہی, لیکن میرے دل میں ذرا سا ترس نہ آیا. جب بھی یہ واقعہ سوچتا ہوں آج بھی میں روتا ہوں. اس واقعے کو جب بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں قطار رو رہے تھے. ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی عرض کرنے لگے کہ آپ کو کیا ملا حضور کو دکھ دے کر, حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا کر کیا مل گیا؟ یہ واقعہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص تھا نا. آگے پورا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا, رلا دیا. کیا ملا حضور کو رلا کر؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو, ان کے واقعے کے بیان کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. فرمایا دوبارہ بیان کرو. دوبارہ سے پھر آپ نے ان کے پورے واقعے کو اثر نو سنا. تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشفق نرم دل تھے کہ سامنے والے کی خوشی کے ساتھ خوش ہوا کرتے تھے اور اس کو خوشی دیا کرتے تھے. اور سامنے والا جب کوئی پر درد واقعہ بیان کرتا, اپنے حالات بیان کرتا, آپ بھی آبدیدہ ہو جایا کرتے, غمناک ہو جایا کرتے, اور آپ کی آنکھیں بھی آنسو بہایا کرتی تھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ قرآن کریم کی تلاوت تو ذرا سناؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے قرآن کروں, حالانکہ قرآن کریم تو آپ پر اترا ہے, مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کروں. آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو دوسرے کی زبان سے بھی سنوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی آیت شروع کر دی, سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. میں پڑھتا چلا جا رہا تھا, سر جھکائے بیٹھا ہوا تلاوت میں لگا رہا. جب میں اس آیت پر پہنچا, فکئی پیدا جتنا من کل امت بشہید و جتنا بکالہ اولئک شہیدا, اس وقت کو یاد کرو جب ہر امت کو بلایا جائے گا اور ہر امت کے اوپر گواہی شہادت کا معاملہ ہوگا. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, ہر امت کے اوپر گواہی شہادت قائم کی جا رہی ہوگی. بتاؤ تمہارے پاس پیغمبر آئے, حق تم تک پہنچایا, تم نے حق کو کتنا مانا, کتنا ٹھکرایا, ہماری باتوں کو تم کیوں تسلیم نہ کیا. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, ان تمام گواہوں پر ہم آپ کو بطور گواہ پیش کریں گے. فرمایا کہ جب میں اس آیت تک پہنچا, آپ نے فرمایا کہ بس کرو بس کرو. جب میں نے سر اٹھا کر آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ رقیق القلب تھے, نرم دل تھے, اور آپ کی آنکھیں بہت زیادہ آنسو بہانے والی تھی. آپ نے فرمایا کہ من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ جنہ, جو اللہ کے خوف اور خشیت سے روتا ہے اللہ پاک اس رونے والے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. اللہ کی یاد میں رونا, اللہ کی محبت میں رونا, یہ اللہ پاک یہاں اتنا قدر و منزلت رکھتا ہے کہ آپ نے تو فرمایا کہ اگر اللہ کے خوف سے کوئی بندہ رویا, تنہائی میں رونا تو سونے پر سہاگا ہے. جس حالت میں بھی بندہ اللہ کے خوف اور خشیت سے روئے, اور فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر آنسو اس کی آنکھ کی ڈلی سے ڈھلک کر چہرے پر آ گیا, فرمایا کہ اس چہرے پر اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. اس قدر قیمتی ہیں بندہ مومن کے یہ آنسو کہ ایک آنسو اگر آنکھ سے ڈھلک کر چہرے پر آ گیا اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کروا دیتا ہے. اور اللہ کے ڈر اور خوف سے رونا, من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 درجے زیادہ شدید ہے. دنیا کی آگ کے بارے میں فرمایا کہ یہ آگ جو تم دنیا کے اندر اپنے خیر کے کاموں میں استعمال کرتے ہو, یہاں تو اللہ پاک نے اس آگ کو ہمارے لیے نعمت بنایا. آگ دستیاب نہ ہو کتنے کام ہمارے معطل ہو کر رہ جائیں, اور خاص کر اس جدید دور میں, اس سائنسی دور میں اس آگ کے ذریعے انسان کتنے اپنی زندگی کے کام نکالتا ہے. فرمایا کہ تمہاری یہ دنیاوی آگ آخرت کی آگ کا 71واں حصہ ہے, 70 حصے تو جہنم کی آگ کی شدت کے اندر موجود ہے. اس قدر ہولناک اور اس قدر خطرناک وہ آگ جس کو اللہ پاک نے جہنم کے اندر سلجھا رکھا ہے. فرمایا کہ اگر اس کا ایک انگارہ دنیا میں لایا جائے اور جس دنیا کے سرے سے سورج شروع ہوتا ہے وہاں اس کو رکھ دیا جائے, اور دنیا کے جس سرے پر سورج غروب ہوتا ہے, فرمایا کہ وہاں کھڑا ہوا انسان اس آگ کے انگارے کی تپش سے جلس کر راگ ہو جائے گا. کہ سورج کے مشرق والے حصے پر اس جہنم کی آگ کا ایک چھوٹا سا انگارہ نکال کر رکھ دیا جائے تو سورج کا جو مغرب ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے, اتنا طویل فاصلے کے باوجود ایک شخص مغرب میں کھڑا ہوا ہو, مشرق کے اندر جہنم کی آگ کا ایک انگارہ رکھ دیا جائے, تو فرمایا کہ وہ کھڑا ہوا شخص اس آگ کی تپش سے جھلس کر راک ہو جائے. اس قدر ہولناک جہنم کی آگ, فرمایا کہ اگر اس آگ کے اندر جو جہنمی جلیں گے ان جہنمیوں کو جلنے کی وجہ سے جو پسینہ آئے گا اس پسینے کا ایک قطرہ اگر جبل احد پر ڈال دیا جائے فرمایا پگھل کر راک ہو جائے. ایسی ہولناک آگ, لیکن اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مومن مسلمان کی آگ کا نکلا ہوا ایک قطرہ کافی ہے. حالانکہ یہ آگ اور وہ آگ زمین اور آسمان کا فرق رکھتی ہے. دنیا کی آگ کی شدت انسان برداشت نہیں کر سکتا, لیکن آخرت کی آگ سے انسان اتنا غافل ہو جائے, اتنا بے پرواہ ہو جائے کہ کھلے عام گناہ بھی کرے, اللہ کی نافرمانی بھی کرے, اللہ کے خلاف عالم بغاوت بھی بلند کرے, اس کے احکامات بھی توڑے اور من مانی زندگی بسر کرے, من چاہی خواہشات کو پورا کرے. یہ اس لیے کہ آخرت کی آگ کا تصور دل دماغ سے اوجھل ہے. حالانکہ یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے یہ انسان اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتا. رات کا وقت تھا, لوٹ مار کا بازار گرم تھا, افراتفری کا عالم تھا. ایک نوجوان لڑکی اپنی عزت بچا کر بھاگی اور مسجد پر پہنچی, ایک گجرے کے اندر خادم کے پاس پہنچ کر پناہ لی. طالب علم وہاں بیٹھا پڑھ رہا تھا, لڑکی ذات آ گئی, پناہ چاہی. لوٹ مار چل رہی تھی, عزتیں لوٹی جا رہی تھی, گھر بار اجڑ رہے تھے ہندوستان کا واقعہ. اس طالب علم کے پاس ایک لڑکی بھی آ گئی امان مانگ کر, حجرے کے اندر موجود ہے, رات کا سناٹا ہے, تنہائی ہے, جوانی شباب عروج پر ہے اور ساتھ میں پاس دیا جل رہا ہے. طالب علم اپنے علمی مشغلے کے اندر مصروف ہے, لیکن شیطان نے آ کر حملہ شروع کیا کہ چلو موقع غنیمت ہے, تنہائی ہے, سناٹا ہے, کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے, مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے, عزت لوٹ لی جائے. ہر تھوڑی دیر بعد یہ طالب علم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی آگے کرتا ہے, چراغ کی لو پر لگاتا ہے اور اپنی انگلی جلا کر پھر واپس ہاتھ پیچھے کر کے پڑھائی میں لگ جاتا ہے. ہر کچھ دیر بعد پھر یہ اپنے ہاتھ کو اس لو پر جلاتا ہے, پھر ہاتھ پیچھے کرتا ہے اور پھر پڑھنے بیٹھ جاتا ہے. ساری رات گزر گئی, وہ لڑکی بھی یہ حالت دیکھ رہی تھی خاموشی سے کہ ساری رات یہ طالب علم کیا کر رہا ہے. صبح جب ہوئی عزت کے ساتھ اس کو اپنے گھر والوں تک پہنچایا اور لڑکی ذات کو یہ تجسس ہوا, اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ نوجوان ساری رات پڑھتا رہا, میری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا, آخر معلوم تو کیا جائے کہ وجہ کیا تھی, اور یہ بار بار اپنے ہاتھ کی انگلی کو چھوٹی چھگلیا کو جلا رہا تھا اس دیے کی لو پر. جب معلومات حاصل کی گئی کہنے لگا کہ میں بھی انسان ہوں, شیطان مجھ پر بھی حملے کر رہا تھا, بھڑکا رہا تھا کہ موقع غنیمت ہے اور مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن جب کبھی شیطان مجھ پر حملہ آور ہوتا میں اپنے ہاتھ کی چھوٹی سی انگلی کا ایک سرا اس دیے کی لو پر کر لیتا, آگ کی تپی جب لگتی میں برداشت نہ کر پاتا, ہاتھ پیچھے کرتا, میں فوراً اپنے نفس کو کچوکے مارتا اور کہتا کہ دنیا کی آگ کی ایک معمولی سی اپنی انگلی کے سرے پر تپش برداشت نہیں کر پا رہا, اس گناہ کو کر کے جہنم کی آگ کہاں برداشت کر پائے گا. ساری رات اپنے آپ کو بھجوتا رہا, گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہا. اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ اگر تو میں شادی کروں گی تو اسی نوجوان طالب علم سے کروں گی کہ جو اتنا عفیف پاک دامن, کہ جو موقع ہونے کے باوجود اس کا ایمان, اس کا اللہ کا ڈر اور خوف اتنا پختہ, تو پھر اللہ پاک نے وہی لڑکی ذات حلال طریقے سے بیوی ہونے کے ناطے اس کو عطا فرما دی. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی معمولی سی آگ کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی, خدا نہ خواستہ جہنم کی آگ کا جس کو سامنا کرنا پڑے گا وہ کہاں اس کو برداشت کر پائے گا. دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے 71 درجہ رکھتی ہے اور آخرت کی آگ جو جہنم کی آگ ہے وہ 70 درجے زیادہ شدید درجے رکھتی ہے. دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ میں کئی طرح کا فرق. دنیا کی آگ تو نیک کو بھی جلا دیتی ہے, بد کو بھی جلاتی ہے, اچھوں کو بھی جلاتی ہے, بروں کو بھی جلاتی ہے. یہاں تو اس آگ کو اللہ پاک نے نعمت کے طور پر عطا فرمایا اور اس میں ایک تاثیر رکھی کہ یہ اچھوں کو بھی جلائے گی, بروں کو بھی جلائے گی, لیکن جہنم کی آگ میں اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی کہ وہ صرف بدوں کو جلائے گی, بروں کو جلائے گی, اچھوں کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی. اچھے وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتے تھے, خوف زدہ رہتے تھے, روتے تھے, آنسو بہا کر اس آگ کو بجھاتے تھے, تو دنیا میں اچھے بن کر جینے والے آخرت کی آگ ان کو چھوئے تک بھی نہیں. جبکہ دنیا کی آگ کے اندر اللہ پاک نے یہ عام تاثیر رکھی, اچھے آئے برے آئے ہر طرح کے لوگوں کو چلاتی ہے. حضرت جرجیز علیہ السلام آگ میں جلنے کی وجہ سے جام شہادت نوش فرماتے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ بچپن کے اندر آگ کا انگارہ منہ میں لے لیا جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی اور آپ کی زبان میں پھر لکنت رہی اور ہمیشہ وہ لکنت برقرار رہی. تو یہی آگ اللہ کا فیصلہ آ جائے, حضرت ابراہیم کے لیے اللہ پاک نے ٹھنڈی فرما دی, یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی بن جا. تو یہاں تو اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی, معجزہ دکھایا, لیکن عمومی طور پر اس آگ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اچھوں کو بھی جلا دیا کرتی ہے, بروں کو بھی جلا دیا کرتی ہے. خدا نہ خواستہ گھر میں آگ لگ جائے, نیک نمازی بھی جل جایا کرتے ہیں, پرہیزگار بھی جل جایا کرتے ہیں, فیکٹری میں آگ لگ جائے تو بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, تو اس میں اچھے بھی جلتے ہیں برے بھی جلتے ہیں. تو دنیا کی آگ میں تو یہ تاثیر ہے کہ وہ اچھوں کو بھی جلاتی ہے تو بروں کو بھی جلاتی ہے, لیکن آخرت کی آگ کو اللہ پاک نے یہ تاثیر دی کہ وہ صرف بروں کو جلائے گی, اچھوں کو بچائے گی. اچھوں کا آخرت کی آگ سے کوئی واسطہ نہیں پڑے گا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی ہی میں اس آگ کو اپنے حق میں بجھا چکے ہیں. تو جو دنیا میں اللہ کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اللہ کو مناتا ہے, اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کی آگ اس کے حق میں بجھا دیا کرتے ہیں. اور دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ میں ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ دنیا کی آگ تو پانی سے بجھتی ہے, اور آخرت کی آگ. مومن مسلمان جو گناہگار ہے وہ ندامت کا ذریعہ جو اپنی آگ سے پانی بہاتا ہے اس آگ سے وہ اس پانی سے اور اس آنسو سے آخرت کی آگ بجھا کرتی ہے. تو وہاں پانی کام نہ آئے گا. وہاں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو تم خود بھی بچو, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. عام طور پہ پتھر میں آگ نہیں لگا کرتی, لیکن جب حکم آ جائے وہ اللہ کہ جب دنیا کے اندر اس نے حکم دیا تو پانی کے اندر آگ نہیں لگتی, پیٹرول میں آگ لگتی ہے. وہی اللہ جب تاثیر پیدا فرما دے تو دنیا کے کوئلوں کی طرح آخرت کے اندر پتھر بھی جلیں گے اور آگ کے انگارے بن کر سلگیں گے. وہ تمام کے تمام بت کہ جو تراش کر معبود بنائے گئے تھے وہ پتھر کے بت بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے اور کہا جائے گا تم بھی جلو, تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جلیں گے, تمہیں پتہ چلے گا تمہارے معبودوں کا انجام بھی تمہارے جیسا ہی ہے. تو وہ آگ اتنی ہولناک کہ جس کو بجھانے کے لیے پانی نہ کافی ہے. اس آگ کو بجھانے کے لیے مومن مسلمان کی آگ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ یہی کارآمد ہوا کرتا ہے. وہ قطرہ تنہائی میں نکلے تب بھی مفید ہے, اور محفل اور محفلوں کے اندر رونقوں کے اندر نکلے تب بھی وہ کارآمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رو رو کر اپنی امت کو یہی درس دے گئے کہ اللہ کے سامنے رویا کرو, گڑ گڑایا کرو. اور مومن مسلمان کو یہ سبق دیا کہ رات کی تنہائیوں میں رویا کرو اور بھرے محفلوں کے اندر بھی رویا کرو, مجلسوں کے اندر بھی رویا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم تھی کہ آپ بسا اوقات ساری ساری رات قرآن کریم کی کوئی آیت اترتی تلاوت فرماتے جاتے ہیں, زاروں قطار روتے جاتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیات کے اوپر جو ایک مضمون آپ نے سماعت فرمایا کہ سوتے سوتے آپ اٹھے, بے چین ہوئے, کہاں کہ لو چلو میں تو چلا اپنے رب کی عبادت کروں. کھڑے ہو گئے, عبادت کرتے رہے ساری رات, روتے رہے. ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ کوئی نئی آزمائش آئی ہے کیا جو آپ ساری رات بے چین ہیں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں کیوں نہ رو, مجھ پر آل عمران کی آیات اتری. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. پھر اللہ پاک نے اس نے مومنین بندوں کی تعریف ذکر فرمائی ہے, ان کی فریادیں ذکر کی ہیں کہ وہ اپنے رب سے کس طرح التجا کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ اتنا پیارا مضمون اللہ پاک نے اتارا تو میں اپنے رب کے سامنے کیوں نہ روؤں. اسی طرح وہ آیت جب اتری کہ جس میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مضمون کو بیان فرمایا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر آپ اپنے ان بندوں کو عذاب دیں تو بے شک یہ آپ کے بندے ہیں, لیکن اے اللہ اگر آپ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں, ان کو بخش دیں تو بے شک آپ اس پر بھی غالب ہیں. آپ مہربانی کا معاملہ فرما دیں, ان کو عذاب دیے بغیر بخشش فرما دیں, آپ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو در پردہ یہ سفارش تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے رہے, زار و قطار روتے رہے اور در پردہ اپنی امت کے لیے سفارش کرتے رہے. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو بے شک آپ مالک اور یہ آپ کے بندے, آپ کے مملو. آپ چاہیں تو عذاب دیں تو بے شک آپ عذاب دینے پر قادر ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لیکن اے اللہ اگر آپ بخشش کا معاملہ فرما دیں بغیر عذاب کے, ان کی مہربانی فرما کر مغفرت فرما دیں تو بے شک آپ اس پر بھی غلبہ رکھتے ہیں. آپ مغفرت فرما دیں, عذاب سے بچا لیں, تو ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے رہے اور اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے فریاد کرتے رہے. ایک موقع پر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ سفر تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے, پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے سجدے میں گر جاتے اور دیر تک سجدے میں رہتے. ہم حیران تھے کہ کیا صورت حال, عجیب بے چینی کی کیفیت آپ کے اوپر رونما تھی. جب یہ کیفیت ختم ہوگی تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے, آج آپ بے چین تھے, بار بار فریاد بھرے ہاتھ اٹھاتے, دس سے سوال دراز کرتے, پھر آپ سجدے میں گر جاتے, کافی طویل سجدہ فرماتے تھے, کیا معاملہ تھا؟ فرمایا کہ آج میں نے اپنے رب سے اپنی امت کی مغفرت مانگی, اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہا, التجا کرتا رہا, اپنی امت کی مغفرت کاملہ مانتا رہا. اللہ کی طرف سے مجھے جواب ملا کہ ایک تہائی امت کی مغفرت ہو گئی. تو میں سجدہ شکر میں گر گیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا مہربانی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری ایک تہائی امت کی مغفرت فرما دی, بخش دیا. فرمایا کہ پھر میں نے دوبارہ اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیا اور میں پھر گر گرانے لگا, مانگتا رہا یہاں تک کہ پھر مجھے بتایا گیا کہ ایک تہائی امت کی اور مغفرت ہو گئی. پھر میں سجدہ شکر میں گر گیا. اس طرح تین بار آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے, سر و سجود ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور آنسو زار و قطار رو رہے ہیں, آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری ہیں, داڑھی مبارک پوری تر بتر ہے, زمین تک تر ہو رہی ہے. تو یہ آپ کی حالت تھی. صحابہ کے اندر بھی یہی حالت تھی کہ وہ بساؤقات نماز کے اندر رویا کرتے تھے, بساؤقات تنہائیوں کے اندر رویا کرتے تھے, بساؤقات خطبوں کے دوران رویا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ حضرت یعقوب کی فریاد و شکوہ کہ میں اپنا غم اپنی شکایت اس اللہ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہی میرا مأوى اور ملجا ہے. اس آیت کی تلاوت پر جب پہنچے اس قدر زور سے چیخ ماری کہ بہوشوں کے گر پڑے. راوی جو پچھلی صف میں کھڑے تھے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مسلے پر کھڑے ہوئے تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے رونے کی آواز میں نے مسجد نبوی کی سب سے پچھلی صف کے اندر سنی. تو یہ رونا اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند ہے کہ اس رونے کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے, دل کی صفائی ہوتی ہے, دل میں نور آتا ہے, تازگی ملتی ہے, حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جو بندہ روتا ہے جہنم کی آگ بجھتی ہے. تو جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ میں بڑے بڑے فرق ہیں. اللہ پاک نے جہنم کی آگ کو بجھانے کی ایک تاثیر یہ بھی رکھی کہ نور ایمان وہ بھی اس جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کرامت ثابت ہوتا ہے. جتنا ایمان کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. نور کے اندر ٹھنڈک ہے اور آگ کے اندر شدت ہے. جتنا نور ایمان کمال کے اوپر جائے گا عروج پذیر ہوگا اتنے ہی زیادہ اس مومن کے حق میں جہنم کی آگ بجھے گی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مومن مسلمان پل صراط کو عبور کر رہے ہوں گے اہل ایمان اس پر سے گزریں گے, جہنم پکار اٹھے گی, اسرع یا مومن, اے مومن جلدی گزر جلدی گزر. ایک وقت تو وہ ہوگا اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور پوچھیں گے حل میں مزید اور چاہیے, وہ کہے گی حل میں مزید اور 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 جہنمیوں سے جہنم کو بھرا جا رہا ہوگا, حساب کتاب ہو رہا ہوگا. یہ کے بعد دیگر جوک در جوک جہنمیوں کو لا کر اوندھے منہ جہنم میں انڈیلا جا رہا ہوگا, گرایا جا رہا ہوگا, ایک عجیب و غریب چیخ و پکار مچی ہوئی ہوگی, ہنگامہ برپا ہوگا. اور جب پوچھا جائے گا کافی ہے تو وہ کہے گی حل بھی مزید اور چاہیے. قرآن کریم اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ وہ مزید اور کا سوال کرے گی, حتیٰ کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوگا جہنمیوں کے اختتام کا اور انتہا کا, تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اپنا قدم مبارک کما یلی کو بشان ہی, جیسے اس کے شایہ نشان ہے, اللہ پاک اپنا قدم مبارک جہنم پہ رکھ دیں گے, اس کو دبائیں گے. جب وہ دبے گی اس وقت وہ پڑھ آنے کی کہے گی بس 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 اور نہیں چاہیے اور نہیں چاہیے. تو جہنم کا تو عالم یہ ہے کہ وہ حل بھی مزید حل بھی مزید فریاد کرے گی اور درخواست کرے گی اور آ جائیں اور آ جائیں اور آ جائیں. لیکن جب مومن مسلمان گزرے گا جس نے دنیا کے اندر اپنے نور ایمان کو جلے بخشی ہوگی, اس وقت جہنم کا بھی یہ حال ہوگا, کہے گی اسرع یا مومن فإن نورك أطفأ ناري, اے مومن جلدی گزر جلدی گزر, اس لیے کہ تیرے نور ایمان کی وجہ سے میری آگ بجھی جا رہی ہے. تو جہنم کا تو کام ہے دہکانا, جلانا, جلسانا, اس کی ساری محنت ہی اسی کام پر ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اپنا مقام غضب بنایا ہے, اپنے نافرمانوں کو وہاں پہنچا کر سزا دیں گے. لیکن جب مومن مسلمان اس جہنم کو عبور کر رہا ہوگا تو اس طرح سے گزرے گا, جہنم بھی کہے گی جلدی گزر جاؤ, تمہارے اس آرام سے گزرنے کی وجہ سے میرا یہ سارا محنت اس کے پر پانی پھر رہا ہے. فإن نورك أطفأ ناري, تمہارا یہ نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے. مومن مسلمان کے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اور اسی طریقے سے مومن مسلمان کا ایمان کا نور یہ اس کے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کارآمد ہوا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن مسلمان روزانہ مغرب کے بعد 7 مرتبہ کہے اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے آگ سے اپنی حفاظت میں لے لے, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے آگ سے پناہ دے لے اپنی حفاظت میں لے لے روزانہ مغرب کے بعد, یہ ہے دن کا آغاز. غروب آفتاب ہونے کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا ہے. اسلامی لحاظ سے رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. جیسے غروب آفتاب ہوا اگلے دن کا آغاز ہو گیا, اور دن کے آغاز میں جو مومن مسلمان مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ معمول بنا لے کہ 7 مرتبہ وہ کہاں کرے اللہم اجرنی من النار, فرمائے کہ اللہ پاک اس دعا کو مانگنے والے کے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو مومن مسلمان کو جہنم سے خلاصی مل جائے تو یہی تو اصل اس کی کامیابی ہے, اور یہ کامیابی کوئی انسان کی بتائی ہوئی نہیں, اللہ پاک نے خود بتایا کہ مومن مسلمان کی اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور قیامت کے دن تم سب کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار, جس کسی کو آگ سے بچا لیا گیا, نار کا معنی ہے آگ, فمن زحزح عن النار, جس کسی کو آگ سے بچا لیا گیا بہت خلل جنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. فاز فوز فوزان, اس کا معنی آتا ہے کامیاب ہونا. اللہ پاک بشارت دے رہے ہیں جس کسی کو آگ سے بچا لیا گیا, جہنم میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. تو دنیا کی ایک محدود زندگی میں رو رو کے اللہ کو منا لیا جائے, گڑ گڑا کر اللہ سے ایسی دوستی قائم کر لی جائے, اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہا کر جہنم کی آگ کو اپنے ہاتھ میں بجھا لیا جائے, تو آخرت میں جہنم سے جو بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا, فقد فاز, یقیناً وہ کامیاب ہے, کامران ہے, پوزیشن حاصل کرنے والا ہے کہ دنیا کی ساری محنت اس کی کار آمد ہو گئی, نجات اس کا مقدر بن گئی. اس لحاظ سے اللہ پاک نے بھی خود اپنے بندوں کو ایسے اسباب دے دیے, ایسے اسباب دے دیے, ایسے اسباب دے دیے, سبب بھی بتا دیے, سبق بھی بتا دیے. بندوں اس سبق کو یاد کرو, ہماری بندگی کرو, ہماری عبادت کرو, نیکیاں کرو, تمہارے حق میں تمہاری آگ بجھ جائے گی. اور اسباب بھی بنا دیے, ان اسباب کو اختیار کرو, ان دعاؤں کو مانگو, ان معمولات کو اپنا وظیفہ بنا لو, تمہارے حق میں جہنم کی آگ بجھ جائے گی اور تمہیں ہماری محبت نصیب ہو جائے گی. تو اس معمول کو بھی اپنا وظیفہ بنا لیا جائے کہ روزانہ مغرب کے بعد اللہ پاک سے فریاد کی جائے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. بسا اوقات کلیمہ ہوتا ہے اللہم اجرنا من النار, یہ لغوی لحاظ سے اور گرامر کے لحاظ سے مفرد اور جمع کا فرق ہے. اگر انسان اکیلا اپنے لیے سوال کر رہا ہے اے اللہ مجھے آگ سے بچا, تو اللہم اجرنی من النار, نی کا معنی اکیلا, میں. اور اگر ہو ہم سب کو بچا, اللہم اجرنا من النار, نا یہ جمع کے لیے آتا ہے ہم سب, اور نی اکیلے کے لیے آتا ہے کہ میں. اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے امان عطا فرما دے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو جہنم سے امان عطا فرما دے, خلاصی عطا فرما دے. تو اس معمول کو وظیفہ بنانے والے اپنے لیے جہنم کو اپنے اوپر حرام کرنے والے. تو جہنم کا ڈر اور خوف, یہ دراصل اللہ ہی کا ڈر اور خوف ہے کہ اللہ پاک نے مقام رضا جنت بنائی, مقام غضب جہنم بنائی. تو جہنم سے ڈرنے والا یعنی آگ سے ڈرنے والا وہ ہے کہ وہ در حقیقت اللہ ہی سے ڈر رہا ہے. خود اللہ پاک نے فرمایا کہ خو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے. یہ نہیں فرمایا کہ میں مجھ سے بچاؤ, میرے عذاب سے بچاؤ, آگ سے بچاؤ, اس لیے کہ وہ آگ ہے ہی اللہ کا عذاب. اللہ نے دونوں مقام اپنے تیار کر دیا, مقام رضا جنت کی شکل میں اور مقام غضب جہنم کی شکل میں. تو اس آگ سے ڈرانا اپنے عذاب سے ڈرانا ہے, اپنی نافرمانی سے بچانا ہے. تو فرما دیا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاتے رہو, جب اس آگ کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا, جہنم کے ہول نہ کیا تمہارے سامنے ہوں گی, ڈر و خوف دل میں ہوگا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ دو افراد ہیں, ایک شخص تو وہ ہے کہ جو راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جامع شہادت پہنچ کر گیا, اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے, وہ رو رو کے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے. ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا خون بہا گیا, اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے آنسو بہا رہا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت, ان دونوں کے اندر کون آپ کے نزدیک زیادہ فضیلت کا حامل ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ایسا ہے کہ ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. فرمایا کہ یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے, کہ جس دل کو اللہ کا ڈر ایسا نصیب ہو گیا, اللہ کا خوف ایسا نصیب ہو گیا کہ ڈر کے مارے رو رہا ہے, بلک بلک کر رو رہا ہے کبھی تنہائی میں, کبھی محفلوں میں, کبھی رونقوں میں. تو یہ ڈرنے والا یہ زیادہ کامیاب ہے کہ جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہ ساری زندگی ڈر کے گزارے گا, بچ بچ کے گزارے گا. وہ ڈرنے والا کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں پھٹکے گا. یہ ڈر اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کو نعمت کے عنوان سے شمار کیا ہے. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا, یہ کے بعد دیگر نعمت کا تذکرہ, نعمتوں کے تذکرہ کے فوراً بعد اللہ پاک پوچھ رہے ہیں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنات اور اے انسان, تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, ٹکراؤ گے؟ رب کی نعمتیں تم پر اس قدر بارشوں کی طرح برس رہی ہیں, نعمت گنوائی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو فرمایا کہ انہی نعمتوں کے شمار میں اللہ پاک نے فرمایا, ولی من خاف مقام ربی جنتان, وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہوا, لرزا اور ترسا ہوتا تھا, خوف زدہ رہتا تھا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, حساب کتاب کا مرحلے سے گزرنا ہے, کیا بیتے گی, کیا جواب دوں گا, اپنے کرتوت اور اپنے اعمال کو دیکھ کر ڈرتا تھا, روتا تھا, کپکپاتا تھا, خوف زدہ ہوتا تھا. ولی من خاف مقام ربی, فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرنے والے کے لیے اللہ پاک نے ایک نہیں دو جنتیں رکھی ہیں. ولی من خاف مقام ربی, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کو دو جنت اللہ پاک عطا فرمائیں گے, ڈبل انعام عطا فرمائیں گے. بندے تو ڈرتا تھا تو ایک جنت تو تیرے اعمال کی وجہ سے اور ایک تیرے ڈرنے کی وجہ سے تجھے دی جا رہی ہے. اس آیت کے ذکر کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں, فبی ای آلہ ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس دل کو اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے وہ دل, وہ شخص, وہ انسان, وہ صاحب ایمان پھر گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا, ڈرتا ہے اللہ سے, اللہ کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے. اس لحاظ سے یہ ڈر اور خوف ایسا خطرناک ہے کہ جو اس مرحلے کو دیکھ چکے ہیں ان کی حالت دیگر گو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت میکائیل علیہ السلام, اللہ پاک نے جب ان کی ذمہ داری لگائی سور پھونکنے کی, اور یہ اس سارے منظر سے واقف ہے کہ جس منظر سے انسانوں کو گزرنا ہے اور جنات کو گزرنا ہے, حساب کتاب کے تمام مراحل اور ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام پر, سور لیے ہوئے عرش اعظم کی طرف ٹکٹکی باندھ کر نگاہیں لگائے کھڑے ہیں کہ جیسے ہی اشارہ ملے میں سور پھونک دوں, اور سور پھونک دوں قیامت برپا ہو. ان کے ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا آج تک کبھی وہ ہنسے نہیں. مسکراہٹ اور ہنسنا یہ خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے, ایسا خوف اور بدتاری, ایسی ہیبت پر حامی ہے. اور میں کہ آج تک ابھی حضرت میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے. معراج میں جب آپ آسمانوں کے اوپر یہ کے بعد دیگر چلتے چلے جا رہے تھے, مختلف پیغمبروں سے, مختلف فرشتوں سے ملاقات ہو رہی تھی, ہر ایک خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر آپ کے استقبال کرتے تھے. ایک فرشتے پر آپ کا گزر ہوا جو بالکل انجانی کیفیت کے ساتھ آپ سے ملے, بالکل ہیبت زدہ, خوف زدہ, اور ایک اجنبیت والا چہرہ کہ جس چہرے میں اپنائیت کے کوئی دور دور بھی کوئی آثار نہ تھے, کہ وہ بھی آپ سے ملے, استقبال کیا, لیکن چہرے میں کوئی اپنائیت, کوئی بشاشت, کوئی تازگی, کوئی رونق, کوئی رمق یہ دکھائی نہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ فرشتہ آخر کون سا ہے کہ جو اتنا ایسے انداز سے ملا کہ جس کے اندر نہ بشاشت, نہ تازگی, نہ مسکراہٹ, نہ اپنائیت, بالکل اجنبیت کے ساتھ ملا. آپ نے پوچھا جبریل یہ آخر کون فرشتہ ہے؟ فرمایا کہ یہ جہنم کے داروغہ حضرت مالک ہیں. ان کو اللہ پاک نے ایسی شدت کے ساتھ پیدا کیا ہے جس ذمہ داری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, ان کے اندر اس جہنم کے حالات کی وجہ سے ایسی شدت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کا خلاصہ ہے ان سے ملاقات کے وقت ان کے چہرے پر معمولی سی مسکراہٹ بھی نمایاں نہ ہوئی. تو جہنم ایسی ہولناک, ایسی خطرناک, ایسی شدید کہ جب ایک مرتبہ حضرت جبریل امین تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے حالات بتا رہے تھے کہ جہنم ایسی ہے ایسی ہے, اس کے اتنے طبقات ہیں, پہلے طبقہ ایسا, دوسرا ایسا, تیسرا ایسا, پہلے طبقے میں کون کون سے افراد ہوں گے, دوسرے میں کون سے, تیسرے میں کون سے, ساری تفصیل بتا رہے تھے. اس تفصیلات کو بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی, آپ سارو قطار رو رہے ہیں, ہچکیاں بنی ہوئی ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اس قدر روئے, اس قدر روئے کہ آپ کے رونے کی کیفیت کو دیکھ کر حضرت جبریل امین نے رو دیے کہ جہنم کا وہ نظارہ جو حضرت جبریل علیہ السلام اس کا نقشہ پورا کھینچ رہے تھے اور پورا منظر کشی کر رہے تھے, وہ ساری منظر کشی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ رو رہے ہیں. آپ کے رونے کو دیکھ کر حضرت جبریل امین بھی تحمل نہ کر سکے, وہ بھی زار و قطار رونے لگے. تو ایسی ہولناک جہنم, اس آگ کو بجھانے کے لیے جو انتظامات کیے اللہ پاک نے, وہ مومن مسلمان کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کے ذریعے آنسو بہائے جائے, اس جہنم کی آگ کو بجھایا جائے اور اللہ پاک کی طرف سے جو ایمان کی نعمت ملی, اس نعمت ایمان کو جلا بخشی جائے, اس کو ترقی دی جائے تو یہ آگ بجھ سکتی ہے, ورنہ تو یہ آگ اس قدر ہولناک ہے, خطرناک ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, جہنم کی آگ تہ بتہ اوپر سے بھی آئے گی نیچے سے بھی آئے گی, لہم من فوقہم ظلل من النار سایہ بسایہ تہ بتہ اوپر سے بھی آگ کی تہ ہوں گی اور نیچے کی طرف سے بھی جہنمیوں کے لیے آگ کی تہ ہوں گی. ذالک یخوف اللہ به عبادہ, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں, انجام پہلے سے بتا رہے ہیں کہ جہنم کے اندر ایسے مناظر ہیں کہ تہ بتہ آگ آئے گی, اوپر سے بھی جلائے گی نیچے سے بھی جلائے گی. ذالک یخوف اللہ به عبادہ, یہ وہ منظر ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں. یا عبادی فتقون, اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو, اپنے آپ کو پہلے سے پہلے اس جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ نذیرا للبشر, کہ بندوں کو ڈرانے کے لیے اللہ پاک نے اتنی ہولناکیاں رکھی ہیں کہ جس بندے کے سامنے وہ منظر آ جائے پھر وہ گناہ سے دور رہتا ہے, نافرمانی سے بچا رہتا ہے, اللہ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے اور خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو اپنے گناہوں کی لگائی ہوئی آگ کو, سلگائی ہوئی آگ کو آنسوؤں کے ذریعے سے بجھایا کرتا ہے. تو اس لحاظ سے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے صاحب ایمان اللہ تعالیٰ کو تنہائیوں میں بھی یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو رو رو کر مناتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, صاحب ایمان بندے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوا کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یرجونا رحمت اللہ, کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کی ایک طرف تو رحمت کی امید رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یخشون عذابا, اور دوسری طرف اللہ کے عذاب سے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں. تو مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہو, اپنے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہو, خوف زدہ بھی ہو, لرزا اور ترسا ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب مومن مسلمان دنیا کے اندر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے تو پھر آخرت میں اللہ پاک ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے. اللہ کے بندے جو دنیا میں ڈرتے تھے جب جنت میں چلے جائیں گے اپنے گھر والوں سے کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے عذاب سے بڑے ڈرا کرتے تھے لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا. تو دنیا کے اندر ڈرنا اور یہ ڈر و خوف, اس ڈر و خوف کی وجہ سے رونا, آنسو بہانا, یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ بندے کے حق میں جہنم کی آگ کو بجھا دیا کرتے ہیں. اور بھی بے شمار فضائل ہیں, انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ مضمون میں عرض کروں گا. انہیں فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت دنیا کے اندر اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانے والوں کو یہ بھی ملا کرتی ہے کہ اللہ پاک ان کو کو عرش کے سایہ عطا فرماتے ہیں, چین اور سکون عطا فرماتے ہیں. انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم تو تمہیں آنے والے عذاب سے ڈرا رہے ہیں. جو بھی اس سے بچنا چاہے اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا لے, اور دوزخ سے اپنے آپ کو دور کر کے اپنے آپ کو بچا لے. اللہ پاک تو فرماتے ہیں فانذرتکم نارا, ہم تو تم کو آگ سے ڈرا رہے ہیں. ایسی آگ نارن تلوا, جو شعلے بھڑکاتی ہوئی ہے, اس آگ سے اللہ پاک ڈرا کر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں. جو بھی بندہ بچ جائے گا اپنے لیے آخرت کے اندر اچھے سامان کرنے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تنہائی کے اندر بھی اپنی یاد کے ذریعے اپنی محبت میں سرشار ہو کر اپنے عذاب کے ڈر اور خوف کو سامنے رکھ کر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے. جس کا ایک انعام اللہ پاک نے یہ رکھا کہ اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. جس کسی کو عرش کا سایہ مل گیا اللہ پاک آخرت کے سارے معاملات اس کے لیے آسان فرمائیں گے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے, گناہ اور برائیوں سے دوری نصیب فرمائے, نیکی ہمارے لیے آسان فرمائے, گناہ اور برائیاں اللہ پاک ہمارے لیے مشکل فرمائے, اور یہ سات قسم کی خوبیاں اور اچھی اعمال نیکیاں اللہ تبارک و تعالی ساری کی ساری کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک آخرت کا امن بندے کو عطا فرمائیں گے. اللہ کرے کہ دنیا بھی ہماری پر امن ہو, آخرت بھی ہماری پر سکون ہو. جو کوئی بندہ مومن دنیا کے اندر نیکیاں کرنے والا ہوگا اللہ پاک یہاں پر بھی اس کو نیکیوں کی بدولت اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں, اور آخرت میں بھی اللہ پاک پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں. اگلے جمعہ اگلی نشست کے لیے اعلان ہے کہ انشاءاللہ اگلی اتوار ہماری کچھ مصروفیات ہیں, تو انشاءاللہ آئندہ اتوار نشست موقوف رہے گی. آپ حضرات آئندہ اتوار جو دور سے آنے والے حضرات ہیں وہ زحمت نہ فرمائیں, ہم دوسرے بھائی وغیرہ وہ بھی مصروف ہوں گے, تو اس لحاظ سے اگلی اتوار کو انشاءاللہ یہ اصلاحی بیان موقوف رہے گا. زندگی بخیر, اس سے اگلی اتوار کو پھر یہ بقیہ مضمون بیان کیا جائے گا. آج عصر میں ہم نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ آئندہ سے کل سے عصر کی نماز بھی انشاءاللہ 5:30 بجے ہوا کرے گی. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.